الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين فسلام على المرسلين لا سيما على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين طه وياسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزيزان الكرام کل ہم نے اس بارگاہ میں ابتدائی گفتگو کی اور چونکہ کل دس رمضان المبارک کا دن تھا جو کہ دن منسوب ہے ملیکت العرب محسن اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، لہذا ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی آپ کی ذات والا صفات پر، اور یہاں یہ عرض کروں کہ آپ کی ذات فضائل کا ایک بہتا ہوا دریا ہے، ایک سمندر ہے جس کا احاطہ ایک مجلس میں ممکن نہیں، ایک تقریر میں شہزادی کی سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ کچھ باتیں آپ کی گوش گزار۔ آج مجھے آگے بڑھنا ہے، لیکن صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لکھنے والوں نے لکھا کہ اسلام لانے والوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے اس میں تین نام دیے، اور یہ ایک سازش ہے کہ میرے مولا کے شرف کو تقسیم کر دیا، اور جناب خدیجہ کے لیے کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے میرا مولا علی ابن ابی طالب اسلام لائیں۔ میں تیسری شخصیت پر گفتگو نہیں کروں، نہ وہ میرا موضوع ہے، मुझे सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ना है कि ये एक धोखा है, एक फरेब है। न मेरा मौला बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाया है, हज़रत खदीजतुल कुबरा। कल जैसा कि गुफ्तगू रही, आप तो ईमान अहद रसूल में आने से पहले ला चुकी थी। रसूल से अहद में आने का सबब ही यही है कि आप ईमान ला चुकी थी। ईमान न लाई होती तो कम अज कम खदीजतुल कुबरा रसूल से अहद में ना आती। रसूल से अक्त में आने का सबब ईमान ही था, मारिफत ही थी। वो ईमान और मारिफत ही उन्हें खींच गया। और बिलखुसूस जब मैसरा ने सफर के वाकयात बयान किए और बरका बिन नौफल ने खदीजा की बातें सुनकर तस्दीक की, और खदीजा को बरका बिन नौफल से पहले ही सुन चुकी थी कि जमाने में एक नबी आखिर उस जमान मबूस होने वाला है जिसके नूर से मशरिक़ व मग़रिब रोशन हो जाएंगे, और वो इसी सरजमीन मक्के पर मबूस होगा और उसके औसाफ ये होंगे। जब खदीजा ने उन औसाफ को पैगंबर की शख्सियत में देखा तब वो ईमान लाई। और वो अक्त में नहीं आई है, कनीजी में आई। उन्होंने अपने आप को कनीजी में पेश किया और उस दिन से आ हजरत की मुसलसल खिदमत करती रही। तो अब मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि ईमान तो पहले ही ला चुकी थी, इसी तरह से मेरा मौला उसकी विलादत खाने काबा में हुई है, विलादत अल्लाह के घर में हुई है, कहीं और नहीं हुई है, अल्लाह के घर में हुई है। ये मशीयत ईज़दी थी जो अल्लाह के घर में विलादत हुई है। और इसी मंजिल पर मेरे मौला ने कहा इन्नी वुलिदतु अलल फितरा, मैं फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ। तो काबे में पैदा होने वाला गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकता। काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जो पैदा हो वो कैसे गैर मुस्लिम हो सकता है? गैर मुस्लिम नहीं, वो तो कुल ईमान होगा, कुल ईमान जो अल्लाह के घर में पैदा। तो अजीजो, अल्लाह के घर में पैदा होना और मजीद बड़ा आंखें न खोलना जब तक कि आगोश रिसालत में ना आ जाए। आगोश रिसालत में आने के बाद आंखें खोली हैं और तिलावत शुरू की है। तो ये सारी बातें ये बतला रही हैं कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम नहीं लाए बल्कि पैदा ही फितरत इस्लाम पर। तो इन दोनों ने फिर क्या किया कि रसूल पर ईमान नहीं लाए, तस्दीक रिसालत की है। हजरत खदीजा ने और अली इब्न अबी तालिब ने तस्दीक रसालत की। और यहां एक बात और भी, मैं चूंकि बात आ गई कि जिन आसार को खदीजा ने देखा, जिन औसाफ को खदीजा ने देखा, जिन बशारतों को खदीजा ने सुना, वो उनसे कहीं ज्यादा तो अबू तालिब ने देखे होंगे ना। वही आसार अबू तालिब ने सबसे ज्यादा देखे होंगे।
بھائی بشارت ابو طالب نے سب سے زیادہ سنی ہوں گی. ارے ابو طالب کی گود میں جو بچہ پرورش پا رہا ہو, کیا ابو طالب اس بچے کے کمالات سے واقف نہ ہوں گے؟ تو عزیزو یہ وہ ہستیاں ہیں جو پہلے ہی مسلمان تھی, ان کے لیے کہنا کہ اسلام لائے, اسلام تو وہ سب لائے جو پہلے مسلمان نہیں تھے, جو غیر مسلم تھے, جو فطرت اسلام پر پیدا ہوں وہ اسلام. تو یہ ہے فضیلت الکبرى. تاریخ نہیں بتاتی کہ آپ کسی اور دین پر نہیں ہوں, اور پھر خاندان بھی تو وہی ہے جو رسول کا خاندان ہے, شجرا بھی وہی ہے جو رسول کا شجرا ہے, تو پھر کیسے کسی اور دین پر ہو سکتا ہے؟ آئیے, یہ ایک بات رہ گئی تھی جو ہم نے عرض کر دی. اور ایک بات اور جو شبہ نہ رہ جائے, میں نے کل ضمناً کہا تھا کہ 40 سال کی نہیں تھیں جب عقد میں آئی ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ کا سن 28 برس, یعنی رسول سے 3 سال بڑی, اور رسول سے پہلے ہرگز کوئی عقد نہیں ہوا ہے. اور جو بیٹیاں ساتھ آئی ہیں, یہ بڑا دلچسپ بات ہے, عرب میں یہ دستور تھا کہ کوئی کسی یتیم کی پرورش کرتا تھا تو اسی کا باپ یا ماں کہلاتے تھے. تو ختیجہ کے ساتھ جو بیٹیاں آئی ہیں وہ ختیجہ کی بیٹیاں نہیں ہیں, وہ ختیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں, وہ بہن جو بیوہ ہو چکی تھی, یہ ان کی بچیاں ہیں جو ختیجہ نے, جن کی پرورش کی, ختیجہ ان کی ربیبہ ہے, ربیبہ ہیں. تو اس طرح سے یہ غلط فہمی دور ہو کہ 4 بیٹیاں تھیں, نہیں, ہرگز نہیں, ختیجہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بچی کا نام فاطمۃ الزہرا تعالی. تو یہ تھوڑا سا جو پہلو تشنا رہ گیا تھا وہ ہم نے پیش کیا. آئیے آج سے ہم گفتگو کو دوسری جانب موڑیں گے. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, معرفت حاصل کرنے کا مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے, اور قرآن کی تلاوت تو گھر گھر ہو رہی ہے, گھر گھر ہو رہی ہے, مسلمان با جماعت قرآن پڑھ رہا ہے. ہم تو علی والے, ہم تو علی والے, ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے اور اس مہینے میں نہج البلاغہ کو بھی پڑھنا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مولا جس کی شہادت اسی مہینے میں, ہم اس کے کلام کو بھی سمجھیں. اور میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کوئی علی کے کلام کو پڑھ لے اور سمجھ کر پڑھ لے, وہ پھر علی کے علاوہ کسی اور کو مولا نہیں مان سکتا. جو علی کے کلام کو پڑھ لے وہ علی کو ایک عام انسان بھی تصور نہیں کر سکتا, وہ عام انسان تصور نہیں کر سکتا. اتنا بلند پایا کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا. میں چھوٹا سا خاکہ پیش کر کے آگے بڑھوں, اور وہ یہ کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اس قرآن کا دعویٰ ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس کتاب میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے, ہر خشک و تر کا ذکر ہے. तो मैं इस मंजिल पर ये कहने की जसारत करूंगा कि कुरान में कोई एक मजमून नहीं है, कुरान में बहुत सारे मजामीन हैं। इंसानियत को जिस जिस शय की जरूरत थी और तलब थी वो सब कुरान में है, और जो कुछ कुरान में है वो सब कुछ नहजुल बलागा में है। जितने मजामीन कुरान में हैं वो सारे के सारे मजामीन नहजुल बलागा में है। कोई मजमून ऐसा नहीं है जो कुरान में हो और नहजुल बलागा में न हो। और यूं कहूं तो गलत ना होगा कि कुरान की अव्वलीन और बेहतरीन तफसीर नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा से बढ़कर कोई तफसीर नहीं हो सकती। जितने उलूम जितने मजामीन कुरान में मिलेंगे वो सब नहजुल बलागा में मिलेंगे, वो तफसील के साथ मिलेंगे। कभी पढ़ें, और बिलखसूस इस महीने एक आदत सी होनी चाहिए कि जहां कुरान को पढ़ा जाए वहां नहजुल बलागा। न कुरान घर में अलमारियों में रखने के लिए है न नहजुल बलागा, और फिर वो अली वाला ही कैसे हो सकता है जो नहजुल बलागा करा दे। अजीजो, कुरान अल्लाह की किताब है, नहजुल बलागा अली का कलाम। और जहां एक बात और कहूंगा, कुरान ने भी चैलेंज किया कि अगर तुमको इसमें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं किसी और की का कलाम है तो इसकी मिसल ले आओ, इसकी मिसल ले आओ। यही चैलेंज नहजुल बलागा के लिए, जिसे शुबा हो के नहजुल बलागा अली का कलाम नहीं है किसी और का कलाम है, तो वो इस जैसा कलाम तो लाके दिखा दे। हरगिज़ नहीं ला सकता, तो हरगिज़ नहीं ला सकता। कुरान कल्ब रसूल पर नाजिल होने वाली किताब, और नहजुल बलागा रसूल की गोद में पलने वाले बच्चे का कलाम, जो बाबे मदीनतुल इल्म है। आइए सबसे पहली बात मैं अर्ज करूं, कुरान किताब तौहीद है, कुरान तौहीद की तरफ दावत दे रहा है। तौहीद सबसे अहम इल्म है, सबसे अहम इल्म है। उसूल दीन में भी सबसे पहले तौहीद है, तौहीद का हर मुसलमान कायल है। वो मुसलमान ही नहीं जो तौहीद का कायल ना हो। सब अल्लाह को एक कहते, लेकिन बात यहां से आगे बढ़ रही है कि अल्लाह को एक कहने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले क्या तौहीद को समझ पाए, क्या तौहीद को बयान कर पाए। मैं पूरे वसूक और पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि पूरी तारीख इस्लाम को टटोल जाइए, जितने जितने मशाहिर गुजरे हैं, जितने जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जितने हुक्मरान गुजरे हैं, जितने बादशाह गुजरे हैं, जितने खुलफा गुजरे हैं, किसी ने तौहीद पर कोई एक खुतबा नहीं दिया, कोई तौहीद पर खुतबा न दे सका। किसी का खुतबा अगर तौहीद पे नजर आए तो मुझे बता दो। बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी गुजरे, बड़े बड़े मुफस्सरीन भी गुजरे, बड़े बड़े फकहा गुजरे, तौहीद पर किसी ने दो जुमले नहीं कहे। अल्लाहू 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 की का विर्द करना आसान है, अल्लाह को समझना मुश्किल है। توحید کو بیان کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جو توحید کو خود پہلے خود سمجھ رہا ہو، جس کے ذہن میں تصور توحید واضح ہو. توحید کا تصور بھی تو واضح ہو کسی ذہن میں. تو ایک تو میں نے اجبارن کہا کسی اور کا خطبہ نہیں ملتا توحید کے عنوان پر، اور اگر توحید کو پیش کیا، آپ کو پتا ہے ایک بات عام کہی جاتی کہ رسول کو اپنے جیسا سمجھ لیا گیا، میں کہتا ہوں اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ہے مسلمان، بلکہ اپنے سے بھی معاذ اللہ کام کر اپنے جیسا سمجھا. اس کی مثال بتاؤں، اللہ کو کرسی پہ بٹھا دیا، کرسی پر بٹھا دیا، اور کہا کہ محشر کے دن بھی وہ کرسی پر بیٹھا ہوگا. اور کسی نے لکھا کہ جب جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے تو اپنا ایک پاؤں جہنم میں ڈال دے گا، جبکہ جہنم یہ کہہ رہی ہوگی حل من مزید حل من مزید. جب لوگ جہنم میں جھونکے اور ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم پکار رہی ہوگی حل من مزید حل من مزید، تو اللہ اپنا ایک پاؤں ڈال کر اس آگ کو بجھا دے. پاؤں اللہ کا پاؤں. تو پھر بتاؤ آپ نے جیسا سمجھا یا نہیں؟ پھر کہ کرسی پر بیٹھا، دیدار ہوگا. بہت سارے مسلمان آج بھی رویت کے قائل ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، اور فلاں 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 کو دیدار ہوا ہے، جبکہ موسیٰ جیسے نبی کو خدا کہے لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے. محی الدین عربی جیسا انسان اتنا بلند پایا مفکر کہتا ہے کہ رائیتو ربی جالسن علی کرسی، یہی میں نے اللہ کو دیکھا کہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. وہ یا اللہ نہیں ہوا، بادشاہ سلامت ہو گیا. رائی تو رب بھی جالسن اللہ کرسی، یہی میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ کرسی پر بیٹھا ہے. فسلم علیہ، اللہ نے مجھے سلام دیا. فردتہ، میں نے جواب سلام دیا. اللہ نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا. محی الدین عربی ہے، چھوٹا موٹا انسان نہیں. فقام عن کرسیہ، اللہ اپنی کرسی سے اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑا. اجلسنی علی، اور مجھے اپنی کرسی پر بٹھا دیا. اور اس کے بعد جو فقرہ کہا ہے وہ میں منبر سے دوہرا نہیں سکتا. آج کل توہین رسالت کا بڑا چرچا ہے. توہین رسالت تو ایک طرف دیکھے، اللہ کی کتنی بڑی توہین ہو رہی، کتنی بڑی توہین ہو رہی اللہ کی، اور کتنے بڑے بڑے مفکرین نے توہین کی. اللہ نے مجھے سلام کیا، اللہ نے میرا بازو پکڑ کے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا، اور اس کے بعد کا فکرہ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، منبر سے میری زبان سے نہیں نکلے گا. اور ایک اور صاحب نے دیکھا، رائیتو ربی علی صورت الفرس، میں نے اللہ کو ایک خوبصورت گھوڑے کی صورت میں دیکھا. اور یہاں ایک بات کہتا ہوں، جتنی خالص توحید آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں. باقی عقائد کو چھوڑ دیں، توحید جتنی خالص اور پیور توحید آپ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں. توحید ہے ہی آپ کے پاس، توحید ہے ہی آپ کے پاس، اس لیے کہ توحید آپ کی کسی عام انسانوں نے نہیں دی ہے، آئمہ اتھار نے دی ہے. آئمہ اتھار نے دی ہے. اور آئیے اب آ رہا ہوں نہج البلاغہ. نہج البلاغہ کے صفحات کو الٹتے جائیں الٹتے جائیں الٹتے جائیں، ہر دوسرا اور ہر تیسرا خطبہ توحید پہ، ہر دوسرے یا ہر تیسرے خطبے کا آغاز ہی توحید سے ہوگا. توحید پر گفتگو آسان نہیں ہے، اس اللہ پر گفتگو جو دکھائی نہیں دیتا، جس تک وہم نہیں پہنچ سکتا، جو ادراک میں نہیں آ سکتا، اسے کسی نے دیکھا نہیں، اس پر کوئی گفتگو کون کرے؟ اور اگر کسی نے گفتگو کی اور خطبہ پڑھا کسی مجھ جیسے نے، تو وہ خطبہ جو آغاز میں یاد کر لیا وہ خطبہ پڑھا، اور ہر بار وہی گفتگو وہی توحید. نہیں، میرا مولا ہر خطبے میں نئے پیرائے سے گفتگو کرتا ہے. اور پہلا ہی خطبہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. تمام حمد و ثنا ہے اس ذات واجب کے لیے کہ جس تک بولنے والے کی رسائی نہیں، کوئی مدہ کرنے والا اس کی مدہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی رسائی نہیں. لا یبلغ مدته القائلون ولا یحصی نعمہ العادون، اور اس کی نعمتوں کو گننے والا کوئی گن نہیں سکتا. اس قدر وافر نعمتیں ہیں کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں گنا جا سکتا. جب اس کی دی ہوئی نعمتوں کو بندہ نہیں گن سکتا تو اس کی تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ لا یؤدی حقہ المجتہدون. اور کوشش کرنے والا اس کی راہ میں حق ادا نہیں کر سکتا. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. کسی بھی انسان کی فکر کتنی ہی بلند ہو اس تک نہیں پہنچ سکتی. اور فکر و ذہن کی گہرائیاں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. لا ینالہ غوث الفتن، وہ اتنی بلند پایا ذات کہ بلند پرواز ہمتیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی اور کسی کا وہم بھی اس تک نہیں جا سکتا. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت محدود. اس کے اوصاف بیان نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود. اس کی مدح سرائی کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ یہاں سے اس کی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا کے لیے اس کا کوئی وقت ہے. ہر انسان کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، کہیں سے ابتدا ہے کہیں سے انتہا ہے، کوئی انسان ہو یا کوئی شے ہو کوئی مخلوق ہو، لیکن اللہ کے لیے نہ ابتدا کا کوئی وقت ہے نہ انتہا. لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، اس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا اپنی قدرت سے، اپنی قدرت کاملہ سے. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، اپنی رحمت سے اس نے ہواؤں کو چلایا، اپنی رحمت سے. ووتد بالصخور میدان عرض، اور تھر تھراتی زمین پر اس نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ. اس بلند پایا خطبے کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ یہی خطبہ ہے، پہلا خطبہ ہے. اس میں شاہ فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی بنیاد، دین میں پہلی بات اس کی معرفت ہے، پہلی بات اس کی معرفت ہے. اول الدین معرفت. اس کی معرفت نہیں وہاں دین کیسا. اگر اسی کی معرفت نہ ہو تو دین کیسا؟ پھر کتنی ہی نمازیں پڑھ لی جائیں، فرادا پڑھی جائیں یا باجماعت پڑھی جائیں، دن میں پڑھی جائیں یا رات میں پڑھی جائیں، اس کی معرفت ضروری ہے. اول الدین معرفت ہو، وکمال معرفت ہی التصدیق بہ. اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. تصدیق وہی کرے گا جس کی معرفت کامل ہوگی. جہاں معرفت ہی نہ ہو وہ تصدیق کیا کرے گا؟ اور میں نے ابتدا میں کہا کہ میرے مولا نے اور ختیجہ نے تصدیق کی ہے، تصدیق اسلام نہیں لائے. اول الدین معرفت ہو، وہ کمال معرفت ہی اب تصدیق بہی، وہ کمال تصدیق بہی توحید ہو. اور اس کی تصدیق کا کمال توحید ہے، اس کی وحدانیت ہے. وہ کمال توحید ہی الاخلاص لہو، اور توحید کا کمال اخلاص ہے. اخلاص ایک عجیب بات کہہ رہا ہے میرا مولا، اور یہ دو معصوموں نے یہ بات کہی. تو کمال توحید ہے الاخلاص لہو، توحید کا کمال اس سے اخلاص ہے. اسی لیے سورہ توحید کو سورہ اخلاص کہا گیا. سورہ قل ہو اللہ احد یہ سورہ توحید ہے، اسے سورہ اخلاص کہا گیا. اور اخلاص کا کمال کیا ہے؟ وہ کمال و اخلاص لہو نفی الصفات عنہ. اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اس کے اوصاف کی نفی کر دی جائے، اس کے صفات کی نفی کر دی جائے. اس لیے کہ ہر صفت دلیل ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور موصوف اس کا صفت کا غیر ہے. نفی الصفات انو، کمال الاخلاص نفی الصفات انو. اور اسی طرح سے خطبہ آگے جا، من وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، ومن قرنہ فقد سنہ، ومن سنہ فقد جزہ، ومن جزہ فقد جہلہ، ومن جہلہ فقد اشار الیہ، ومن اشار الیہ فقد حدہ، ومن حدہ فقد ادہ. جس نے اللہ تعالی کے اوصاف بیان کیے اس نے اس کا ایک اور قرین بنا لیا، اور جس نے ایک اور قرین بنا لیا اس نے دوئی کر دی، شریک بنا لیا، توحید نہ رہی. اور جس نے ایسا کیا اس نے اس کے اجزاء بنا ڈالے، اور جس نے اجزاء بنا ڈالے وہ اس سے جاہل رہا، اور جو جاہل رہا اس نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو دیکھا توحید کا کس طرح سے تجزیہ کرتے چلے، کبھی رک رک کے پڑھیں گے. اور اس یہ خطبہ وہ ہے کہ جس کی تشریح لازم ہے، فقط ترجمہ نہیں، ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. من قال فیما فقط ضمن، جس نے کہہ دیا کہ وہ کسی جگہ ہے اس نے باقی جگہوں کو اس سے خالی سمجھ لی. اور جس نے کہا کسی کے اوپر ہے، کسی چیز کے اوپر ہے، تو گویا اس نے علاوہ اس کے اسے ان جگہوں کو خالی سمجھ لی. عزیزو بڑا طویل خطبہ ہے یہ، کہ پہلا خطبہ بھی توحید سے متعلق ہے. اور اس میں جملہ کہا نا میں نے، آپ کی پیشی نظر ہے، کمال توحید ہے الاخلاص لہ، کمال توحید یہ ہے کہ اس کے ساتھ اخلاص. آئیے اب تیسرا خطبہ، احمد استتماماً لنعمتہ واستسلاماً لعزتہ واستحساماً من معصیتہ. میں اس کی حمد بجا لاتا ہوں اس کی نعمتوں کا اتمام چاہتا. احمد استتماماً لنعمتہ، اس کی نعمتوں کا اتمام چاہتے ہوئے اس کی حمد بجا لاتا ہوں
وَاسْتِسْلَامًا لِعِزَّتِهِ, اس کی بارگاہ میں اس کی عزت و جلال کے آگے سر تسلیم کو خم کر رہا ہوں. وَاسْتِعْصَامًا مِنْ مَعْصِيَتِهِ, اور اس کی معصیت سے بچنے کی توفیق اسی سے طلب کرتے ہوئے اس کی حمد کر رہا ہوں. اَحْمَدَهُ اِسْتِتْمَامًا لِنِعْمَتِهِ وَاسْتِسْلَامًا لِعِزَّتِهِ وَاسْتِعْصَامًا مِنْ مَعْصِيَتِهِ أَسْتَعِينُهُ فَاقَةً إِلَىٰ كِفَايَتِهِ, اور اس کی دستگیری کا محتاج ہوتے ہوئے اسی سے مدد مانگتا. فَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ هَدَا وَلَا يَعِلُ مَنْ آدَا وَلَا يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَا, پس جس کی وہ ہدایت کر دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. فَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ هَدَا, وہ جس کی ہدایت کر دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. وَلَا يَعِلُ مَنْ آدَا, اور جس کو وہ دشمن بنا لے اسے دنیا میں کہیں ٹھکانا نہیں مل سکتا. بلا یفتقر من کفا, اور جس کی وہ دستگیری کر لے جس کی وہ کفایت کر لے وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا حُزِنَا وَأَفْضَلُ مَا حُزِنَا, یہ حمد وہ ہے جو ہر وزن میں آنے والی شے سے زیادہ وزنی ہے اور ہر سرمائے سے بڑا سرمایہ ہے, ہر خزینے سے بڑا خزینہ ہے. اس شان سے توصیف ہو رہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں شہادت پڑھتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, ایک اس کے سوا کوئی نہیں, وحدہ لا شریک لہ, شہادتا ممتحنا اخلاصها معتقدا مصاصها نتمسك بها ابدا ما ابقانا وندخرها لهاويل ما يلقانا, میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ شہادت جس کا اخلاص پے در پے مختلف میدانوں میں آزمایا جا چکا ہے. ممتحنا اخلاص, توحید کا کمال اخلاص ہے, جہاں توحید کمال کے ساتھ ہوگی اخلاص کے ساتھ ہوگی وہاں استقامت ہوگی, وہاں ثبات قدم ہوگا. تو یہ توحید وہ ہے جس کا اخلاص مختلف میدانوں میں آزمایا جا چکا ہے. یعنی علی بتلا رہے ہیں کہ مجھ سے جو اب تک ثبات قدم کا مظاہرہ ہوتا چلا آیا ہے, جو شجاعت کا مظاہرہ ہوا ہے, جو استقامت کا مظاہرہ ہوا ہے, یہ میرے توحید کا اخلاص کا ثبوت ہے. یاد رکھیے, جو اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے, جو اسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے ماسوا سے بے خوف ہو جاتا ہے. علی نے جو استقامت ظاہر کی ہے مختلف موقعوں پر, یہ توحید کا کمال تھا. قرآن نے بھی کہا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, وہ بندے جو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر ڈٹ جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, میدان میں جم جاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے بندوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ملائکہ صرف رسولوں پہ نازل نہیں ہوتے. توحید کو جو اپنا شعار بنا لے, الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ ہی ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور اس کے بعد جو استقامت اختیار کر لے, تتنزل علیہم الملائکہ. علی کہتے ہیں شہادتن, وہ شہادت ممتحنا اخلاصها, جس کے اخلاص کا امتحان میں مسلسل دیتا آیا ہوں, معتقدا مصاصها, جس کو عقیدے کا نچوڑ ہم نے بنا لیا, نہ تمسکو بے آبد ادبال کا, نہ دخ روحال حبیل مایل کا,
زندگی بھر اسی سے ہم وابستہ رہیں اور اسی کو ہر پیش آنے والے خطرات میں ذخیرہ بنا لیں. آپ دیکھا کس شان سے توحید بیان ہوئی, اور ابھی تو دوسرا جز بھی, لیکن میں یہاں رک رہا ہوں. اب میں اپنے شہزادی کے خطبے کی طرف جا رہا ہوں جو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی دربار میں مسلمانوں کے خطبہ دیا. مسلمانوں کا دربار ہے, یہودیوں کا نہیں ہے, عیسائیوں کا نہیں ہے. نبی کی آنکھ بند ہوئی ہے اور نبی کی بیٹی آ رہی ہے دربار میں. معاملہ کچھ اور ہے, مطالبہ کچھ اور ہے, فیصلہ بھی ہو چکا, فیصلہ بھی ہو چکا جو شہزادی کے خلاف ہوا ہے, لیکن شہزادی اب آ کے خطبہ دے رہی ہے اور اس شان سے خطبہ شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ علامہ انعما واللہ الشکر علامہ الحما والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلائی وسطاها وتمام نعم والاها قد جمعن الاحصاء عددها ونایان الجزاء مدها. میں حمد و ثنا بجا لاتی ہوں اس ذات واجب کے لیے جس نے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, قدم قدم پر نعمتیں عطا کی, اس قدر وافر نعمتیں کہ کوئی گننے والا گن نہیں کر سکتا, شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا. جب شمار نہیں کر سکتا تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ نعمتوں کا شکر تو وہ ادا کر سکتا ہے جو نعمتوں کا شمار کر سکتے. واللہ الشکر علام علامہ, اس لیے شکر ہے اس کا اس کے کیے ہوئے الہام پر, اس نے جو بندوں پہ الہام کیا ہے اس پر اس کا شکر بجا لاتی. واللہ الشکر علامہ علامہ, ہر انسان پر الہام ہے, نبی پر وحی ہے, لیکن عام انسانوں پر الہام ہے. اسے نا سورہ شمس پورا سورہ نہیں پڑھوں گا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور قسم ہے اس نفس انسانی کی کہ جس کا ہم نے تصفیہ کر دیا ہے, ہم نے اس نفس پر الہام کیا ہے کہ یہ فجور ہے یہ تقوا ہے, یہ فجور ہے یہ تقوا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اور ناکام وہ ہے جو تزکیہ نہ کر سکا. تو عزیزو ہر نفس پر الہام ہے. شہزادی اس وقت بھی شکر ادا کر, اللہ شکر علامہ علامہ والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلائی وسطاها وتمام نعم والا. عزیزو یہ خطبہ بھی بہت طویل ہے, اور میں شہزادی کی وفات کے دنوں میں کوشش کرتا ہوں اس خطبے کو پڑھنے کی, لیکن اس پورے خطبے کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ. اور میں نے اس وقت ضمناً تذکرہ کیا بتانے کے لیے کہ توحید پر گفتگو کسی اور نے نہیں کی ہے, کسی اور گھرانے نے نہیں کی ہے. کیا شوہر گفتگو کر رہا ہے یا زوجہ گفتگو کر رہی ہے, کیا پھر آئین میں اتھار نے گفتگو کی, کربلا میں حسین ابن علی نے 28 رجب سے جو خطبے دینے شروع کیے, 10 محرم عصر تک خطبے دیے, بلاغت الحسین, اس طرح علی کی نہج البلاغہ ہے اس طرح امام حسین کے خطبوں کی کتابیں بلاغت, مسلسل خطبے مسلسل خطبے. لیکن یہاں ایک بات اور کہوں, بڑے تعجب کی بات ہے, علی نے رسول کی رحلت تک 11 ہجری تک کفار سے جنگ لڑی اور اس کے بعد علی کی تلوار نیام میں گئی. 24 سال علی خاموش رہے اور اس کے بعد پھر تلوار نکالی پھر تلوار چلائی ہے. لیکن اب مقابلے پہ کافر نہیں ہے, مسلمان ہے. اب مسلمان ہے, علی کے مقابلے پہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں اور میدان میں لڑ رہے ہیں. اور ایک دشمن جو علی کے مقابلے پر لڑ رہا تھا, مخالف لشکر میں تھا, ایک مرتبہ ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے, علی کی تلوار رکتی ہے اور وہ کہتا ہے یا علی ذرا توحید تو سمجھا دیں, توحید تو سمجھا دیں. علی کی تلوار نیام میں جاتی ہے, خطبہ شروع ہوتا ہے, اصحاب آ کے حائل ہوتے, مولا یہ دھوکہ دے رہا ہے, یہ دھوکہ دے رہا ہے, یہ میدان جنگ ہے, آپ خطبہ دے رہے ہیں توحید کا, یہ میدان جنگ ہے, کوفے کا ممبر نہیں ہے. کہ خبردار, اسی توحید کے لیے تو لڑ رہا ہوں, اسی توحید کے لیے لڑ رہا ہوں. دیکھیے میں نے ابھی کہا نا, خطبہ دیا شہزادی نے دربار میں آ کر, وہ بھی توحید پر. علی کہہ رہے ہیں اسی توحید کے لیے لڑ رہا ہوں, یعنی دونوں بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان توحید پر ہوتے تو ہمیں نہ دربار میں آنا پڑتا نہ میدان میں آنا پڑتا. اگر شہزادی دربار میں آئی ہیں تو توحید کی خاطر, اگر واقعی توحید ان کے گلوں سے نیچے اتری ہوتی, ان کے دماغوں میں سمائی ہوتی, ان کے افکار کو توحید نے روشن کیا ہوتا, تو میری شہزادی کا حق نہ چھنتا اور دربار میں نہ آنا پڑتا. ان دربار میں آئیں گے اسی لیے کہ کلمہ صرف زبانوں پر ہے, صرف زبانوں پر ہے, کلمے کو سمجھ بھی نہیں سکے. کلمے کا آغاز ہی لا الہ سے ہے. اب لا الہ پر آج گفتگو نہیں ہو سکتی, کل ہوگی اگر موقع ملا. لیکن آپ نے دیکھا کس شان سے توحید بیان ہو رہی, کس شان سے توحید بیان ہو رہی. میرا 8واں امام سرزمین عجم پر وارد ہوتا ہے اور ایک مقام پر ہزاروں لوگ استقبال کے لیے کھڑے, ہزاروں لوگ, یہ مرو کا مقام. لوگ والہانہ انداز میں تاڑتے ہیں, سواری کو بوسے دیتے ہیں. ایک مرتبہ مجمع دہاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے اور یہ گزارش کی جاتی ہے کہ مولا دیدار تو کرا دیں, دیدار تو کرا دیں. ایک مرتبہ پردہ نیمل اٹھتا ہے, میرا امام چہرہ اقدس کی زیارت کراتا ہے, لوگ رخ انور کی زیارت کرتے ہیں اور اب گریا بے انتہا ہو رہا ہے صرف چہرہ دیکھ کر. آپ نے دیکھا یہ محبت ہے, یہ محبت ہے, مصائب بیان نہیں ہو رہے. آپ بھی جب جاتے ہیں اپنے مولا کے روزے پر تو زری کو دیکھ کر گریا گلوگیر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو عزیزوں, جب زری کو دیکھ کر گریا گلوگیر ہو رہا ہو اور آنسو آ رہے ہو, تو جو امام کی زیارت کر رہا ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک مرتبہ آوازیں بلند ہوتی ہیں, لوگوں ذرا خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, ہم کچھ سننا چاہتے ہیں, کچھ سننا چاہتے ہیں امام سے. اور یہ التماس کی جاتی, مولا کوئی حدیث بیان کیجیے اپنے جد کی, آپ کی زبان مبارک سے ہم سننا چاہتے ہیں. اچھا سنو, مجھ سے میرے والد نے کہا, ان سے ان کے والد نے کہا, ان سے ان کے والد نے کہا, یہاں تک کہ اسناد کو رسول تک پہنچا کر اور پھر جبرائیل کے توسط سے ذات واجب نے کہا, خداوند علی اعلی نے کہا, لا الہ الا اللہ حصنی, لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے, میرا قلا ہے, من دخل حصنی امن من عذابی, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میں نہ من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ کہہ کے پردہ گرا دیا گیا، پردہ گرا دیا. لیکن پھر ایک مرتبہ پردہ اٹھا کے کہا فبشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اور شرائط ہیں، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. فبشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، اس کے لیے ایک شرط ہے اور شرائط ہے، اور میں بھی ایک شرط ہوں. ایک شرط کیا؟ محمد رسول اللہ. اور شرائط، میرا ہر امام ایک شرط ہے. تو توحید صرف لا الہ الا اللہ پہ نہیں رکتی، محمد رسول اللہ بھی لازم ہے، اور صرف محمد رسول اللہ پہ توحید ختم نہیں ہوتی. تب شرطہا و شروطہا بس میں نے اسی توحید کو بچانے کے لیے اس گھرانے نے قربانیاں دی، اسی توحید کی حفاظت کی خاطر یہ گھر لٹتا رہا ہے، لیکن یہ اپنا سب کچھ لٹاتے رہے توحید کو بچاتے رہے. کربلا بھی توحید کو بچانے کے لیے، کربلا بھی توحید کو بچانے کے لیے، کوفہ و شام بھی توحید کو بچانے. کیا ہوتی توحید، کہاں ہوتی توحید اگر حسین قربانی نہ دے. بس ایک بات پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام زمانہ کے نواب اربع ہیں، چار نائب ہیں، چار، ان میں سے ایک ہے حسین ابن روح. حسین ابن روح بڑے جلالت مآب ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں. ایک محب علی، محب اہل بیت، اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا. اس نے سوچا کہ میں حسین ابن روح کی خدمت میں پہنچ کر سوال کروں گا اور اس کا جواب حاصل کروں گا. آیا خدمت میں، سلام بجا لایا، لیکن اس قدر روب تاری ہوا کہ سوال نہ کر سکا، اٹھ کے چلا گیا. دوسرے دن پھر وہی دل میں سوال پھر حاضر ہوا، اور دوسرے دن کانپتے ہوئے کہا حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا مجھے معلوم ہے، تو کل بھی آیا تھا اور ایک سوال لے کر آیا تھا، لیکن کل تو مجھ سے سوال نہ کر سکا. تیرا سوال یہ تھا نا، تیرے دل میں شبہ یہ ہے نا، تیرا سوال یہ ہے نا کہ حسین فاتح مباہلہ ہے، مباہلے نے حسین کا اقتدار ثابت کیا، اختیار ثابت کیا. مباہلے میں حسین بد دعا کرنے کے لیے آئے تھے، اور حسین کا اقتدار ثابت ہو گیا کہ یہ پانچ ہستیاں وہ ہیں جو اگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو شدید ترین عذاب آ سکتا ہے. مباہلے نے اقتدار ثابت کیا. یہ اقتدار اللہ نے حسین کو صرف ایک دن کے لیے نہیں دیا تھا، قیامت تک کے لیے دیا تھا. تو پھر حسین نے کربلا میں جب گھر لٹ رہا تھا، جب بچے ذبح ہو رہے تھے، جب جوان قتل ہو رہے تھے، حسین نے یہ اقتدار کیوں نہیں استعمال کیا؟ جب چھ ماہ کا بچہ پیاسا تھا جس کے لیے پانی مانگا اور گلے پہ تیر لگا، اس وقت حسین نے یہ اختیار اور اقتدار کیوں استعمال نہیں کیا؟ تیرا جواب یہ ہے، سوال یہ ہے نا کہ سن، اب جواب سن. حسین کربلا میں توحید کو بچانے کے لیے آئے تھے، اپنے اقتدار کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے اقتدار کا لوہا منوانے کو نہیں آئے تھے، توحید کو بچانے آئے تھے. اگر حسین بد دعا سے کام لیتے اور عذاب آتا، دریا امنڈ کر آ جاتا، بچے پیاسے نہ رہتے، لشکر ہلاک ہو جاتا، لیکن وہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے حسین کو رب سمجھ کر سجدے میں گرتے، حسین نے توحید کو بچا لیا، گھر لٹا دیا. پروردگار اس توسل کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بدل، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، پروردگار اس مہینے میں ہمیں اپنی اطاعت اور عبادت کرنے کا توفیق عطا فرما. پروردگار اس قدر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اس مہینے میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار توحید کا کمال اخلاص ہے. پروردگار ہم سب کو اخلاص سے بندگی عطا فرما. پروردگار ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرما, انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار مسلمانوں کو متحد کر دے, مسلمانوں کو ام نصیب کر جہاں کہیں رہتے ہیں, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما, ہم سب کو اس کے انصاف و رحمان